إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى سنقرئك فلا تنسى. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جنوبی افریقہ کی سرزمین پر اور مبارک سرزمین پر دارالعلوم آزاد ویل کے اس بافیض ادارے کی ایک نہایت مؤقر اور بابرکت نورانی و عرفانی مجلس میں موجود حضرات علماء کرام، معزز مہمانان، اور اس دارالعلوم میں خود دینی علم حاصل کرنے والے میرے عزیز طلباء، تقریباً 3 مہینہ پہلے اس جامعہ کے امسال درس نظامی کی تکمیل کرنے والے میرے عزیز جناب مولوی محمد صاحب بولا سلمہ اللہ وعافاہ ووفقہ اللہ لما یحبہ ویرضاہ، انہوں نے جامعہ ڈابھیل میں جب وہ اپنی روایت حفظ کی تکمیل کے لیے میرے پاس آئے تھے، اس موقع پر انہوں نے مجھ سے یہاں آنے کی دعوت پیش کی. میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا وہاں آ کر میں کیا کروں گا، لیکن ان کا اور ان کے والد گرامی حضرت مولانا قاری یوسف صاحب بھولا دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ ڈابھیل کے نہایت ہونہار فاضل ہیں اور پوری زندگی انہوں نے خدمت علمیہ اور دینیہ کے لیے وقف کر رکھی ہے، ان کا بھی شدید اصرار رہا، چنانچہ ان کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی اور مجھے اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، after the مسنون خطبہ حضرت قاری صاحب mentioned that it is a great honor in favor of Allah subhanahu wa ta'ala to be present in here in South Africa on this blessed piece of land in this majlis, this jalsa, in which ulama-i-karam are present, many guests are present, and the honorable students of deen are present. So he says that 3 months ago, Hafiz Muhammad Bula Sahib will be completing, graduating tomorrow as an alim. He went to Dabel, to Qari Sahib, to complete his recitation of the Quran in the riwayat of Imam Hafs rahmatullah alayh. So at that time, he invited Hazrat Qari Sahib to come here for the Bukhari Sharif Khatam and the Jalsa. But the Qari Sahib says that I excuse myself. I said, what will I come in and do there? So he says, but Muhammad Bula and his honorable father, Hazrat Maulana Yusuf Bula Sahib, who is also a graduate of Jamia Dabel, and he has given his life in the service of the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Both of them insisted that the Qari Sahib avail himself and come to the Jalsa. So he says, that's why I am present here today.
اس ادارے میں آنے کے بعد اس بافیض ادارے کے در و دیوار اور یہاں کی وسیع عریض مناظر اور مسجد اور یہاں کے طلبہ عزیز کی خوبصورت چہرے اور ان کا شرعی لباس اور ان کی بہترین وضع فتح دیکھ کر کے میرا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا اور یہاں کے اکابر اور یہاں کے بڑے اساتذہ کرام جنہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے اپنی شفقتوں کے جو ہے پر بچھائے اور ان کی شفقتوں کو پا کر کے میرا دل بھی جو ہے بہت زیادہ خوش ہوا اور مجھے بہت زیادہ اپنائیت محسوس ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی شاعن شان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. آج کی یہ مجلس تکمیل حفظ کی مجلس ہے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی نے لوح محفوظ سے ایک مرتبہ میں نازل فرمایا, ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ نازل فرمایا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 23 سال کی مدت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن کریم کا نزول فرمایا. یہ قرآن کریم چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے اور قیامت تک اب اس کے بعد کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں آنے والی ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو پیش نظر رکھ کر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے خاتم النبیین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے قلب مبارک پر اس کو تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا. ہم غور کریں کہ وہ عظیم کتاب ہے, یہ خدا کا وہ مقدس کلام ہے جس کے نزول کے لیے رب تبارک و تعالی نے سید الملائکہ کا انتخاب فرمایا اور سید الملائکہ کے واسطے سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اسی سے قرآن کریم کی اہمیت ہمارے سامنے روز روشن کی طرح جو ہے آیا ہو جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو ہم اپنے دل میں جو ہے بٹھائیں اور اس کتاب کے مقدس الفاظ, اس کے معانی, اس کے مفاہیم کے حصول کے لیے ہم اپنے جان و دل کو جو ہے اس کے لیے فدا کریں.
So, Allah subhanahu wa ta'ala has honored us that we have Qari Sahib here. So he says, after coming here, I was amazed at the great sight of this great madrasa, the great big masjid, and the beautiful sight of the beautiful faces of the students of the madrasa, and the dressing and uniform, all of this, he says, made my heart very pleased, and I was very happy to see the asatiza also of the madrasa who have been so compassionate and kind to the students and are sacrificing their lives for the teaching of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So he says that today we have gathered here for the majlis of the completion of the Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala reveals the Quran Kareem one all together from the Lawh al Mahfuz, but over a period of 23 years, Allah subhanahu wa ta'ala revealed it a little, little to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So because the Quran Kareem is the eternal message of Nabi Allah subhanahu wa ta'ala to the whole of mankind till the day of Qiyamah, that is why Allah subhanahu wa ta'ala will not be sending any new book or shari'at. So keeping the greatness of the Quran Kareem in front, looking at the greatness of the book and the Kalamullah, Allah subhanahu wa ta'ala sent Jibreel alayhi salam, the great Nabi, to bring the Quran and reveal the Quran upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So Allah subhanahu wa ta'ala sent Sayyidul Malaika, the leader of all the Malaika, with the Quran Kareem to Sayyidul Mursaleen, the leader of all the Anbiya alayhi salam. So this shows the greatness of the Quran Kareem, the greatness of the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to inculcate within our hearts the greatness and the avamat and the honor of the Quran Kareem, and we have to sacrifice our lives and our everything to acquire the words of the Quran Kareem, the understanding of the Quran Kareem.
Chunke Khuda ki ye abadi kitab hai aur Khuda ka ye daimi kalam hai, ye qiyamah tak rehne wali kitab hai aur iske ahkam qiyamah tak rehne wale hain, اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کا شروع ہی سے غیر معمولی انتظام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کی مدت میں اس کو نازل فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے اس اندیشے سے کہ کہیں قرآن کریم کے الفاظ جو ہے مجھ سے ضائع نہ ہو جائے اور میں اپنے سینے میں اس کو محفوظ نہ کر سکوں. تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, کہ آپ اپنی زبان کو حرکت میں مت لائیے. جبرائیل علیہ السلام جب پڑھ چکے اس کے بعد آپ پڑھیے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, اپنی زبان کو حرکت میں مت لائیے تاکہ آپ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, یہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں جو ہے جمع کر دیں اور اس کو جو ہے آپ سے پڑھوا لیں. ثم ان علینا بیانا, صرف الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کروا لینا اور آپ کی زبان مبارک سے کہلوا دینا یہ اتنی ذمہ داری نہیں, بلکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کے معانی اور مفاہیم یہ بھی آپ کے سینے میں جو ان سے پہلے اس میں انہوں نے آیت پڑھی تھی سورہ حجر کی, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی گارنٹی دے رہے کہ ہم ہی قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جو حضرات جانتے ہیں کلام میں تاکید در تاکید ہے کہ یقیناً ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری بھی خود لی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کے ساتھ ساتھ اس کے غیر معمولی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسباب بھی پیدا فرما دیے ہیں.
So the Quran Kareem is the eternal book of Allah subhanahu wa ta'ala, the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala, which will remain till the day of Qiyamah. The laws of the Quran Kareem will apply till the day of Qiyamah. So Allah subhanahu wa ta'ala from the very beginning has placed into motion and very unique and amazing system for the protection of the Quran Kareem. So when in the beginning when the Quran Kareem would be revealed to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, then as Jibreel alayhi salam would be reciting, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would quickly try to recite immediately after him to try and memorize it quickly, lest he may forget it or it may come out of the mind of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam had this fear of forgetting what was being recited to him. So Allah subhanahu wa ta'ala told Nabi sallallahu alayhi wa sallam that do not move your tongue, do not recite as Jibreel alayhi salam is reciting, but rather wait for him to complete his recitation and then afterwards read, because inna alayna jam'ahu, it is our responsibility to protect it and let you make you memorize it. To protect it in your heart is our responsibility, and afterwards to give you the ability to recite it in front of the people and convey the Quran Kareem, that is also our responsibility. But not only that, Allah subhanahu wa ta'ala also says, wa Qur'ana, that we will also, it is our responsibility also to protect the meanings of the Quran Kareem. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun, that Allah subhanahu wa ta'ala gives a guarantee of protecting the Quran al-Kareem. And Allah subhanahu wa ta'ala uses emphasis upon emphasis to emphasize to us that Allah subhanahu wa ta'ala alone definitely has taken the responsibility upon himself to protect the Quran al-Kareem. So Allah subhanahu wa ta'ala has made this amazing system for the protection of the Quran.
میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے اس کے لیے جو اسباب اور وسائل پیدا فرما دیے اور جو غیبی انتظامات فرمائے ہیں وہ بھی محیر العقول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم کے حافظ تھے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، حیات طیبہ میں متعدد صحابہ کرام کے نام روایتوں میں موجود ہیں، اور خلفۂ راشدین اور متعدد صحابہ بعض صحابیات جن میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اور بعض وہ صحابہ بھی ہے جن کو قرآن کریم کا اکثر حصہ یاد تھا، بعضوں کو چند صورتیں یاد تھی، تو مکمل قرآن کریم کے حافظ بھی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود تھے اور قرآن کریم کے کچھ حصے کے حافظ بھی اس وقت موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے حفظ کیا. تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح جو ہے سینہ بسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے صحابہ کرام تک اس دولت کو جو ہے پہنچایا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جو صحابہ کاتبین وحی تھے ان کو بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لکھواتے تھے. چنانچہ صحابہ جو ہے وہ درخت کی شاخ کو لے کر، چمڑے کے پارچے کو لے کر، پتھر کی سل کو لے کر، مختلف اشیاء کو لے کر کے حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو املا کرواتے اور صحابہ کرام آپ کے سامنے لکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں. تو دونوں طرح کی حفاظت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام فرمایا. ایک تو سینے میں محفوظ رکھا اور دوسرا یہ کہ اس کی کتابت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. کمپیوٹر میں جب کوئی ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اس کی کہا جاتا ہے کہ ہارڈ کاپی ہوتی ہے اور دوسری سافٹ کاپی ہوتی ہے. تو چنانچہ جو ہے یہ جو ہم تحریری شکل میں قرآن کریم کو دیکھتے ہیں جس کو ہم مصحف کہتے ہیں یہ اس کی ہارڈ کاپی ہے، اور سینے میں جو محفوظ ہے یہ اس کی سافٹ کاپی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا فضل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہے قرآن کریم کو ہم تک اس طرح جو ہے محفوظ طریقے سے پہنچایا ہے کہ اس کے ایک حرف اب تک کوئی بدل نہیں سکا. ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حرف، اس کی کوئی حرکت آج تک کوئی بدل نہیں سکا اور نہ قیامت تک کوئی بدل سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کاملہ سے ایسے غیبی انتظام فرمایا ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility for the protection of the Quran al-Kareem, and through his all-encompassing power and through the unseen system of Allah subhanahu wa ta'ala, which is really amazing to our minds. We cannot fathom the system that Allah subhanahu wa ta'ala has put into place. So in the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in his very lifetime, he was himself a hafiz of the Quran, the Khulafa'i Rashidin, many Sahaba radiallahu anhum, Sahabiyat, wa Huffaz of the Quran, they memorized the Quran in the lifetime of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, directly from Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Many other Sahaba had memorized portions of the Quran al-Kareem, certain surahs of the Quran al-Kareem. So Allah subhanahu wa ta'ala has made two systems for the protection of the Quran al-Kareem. One is the heart-to-heart, chest to chest, which was passed on directly from Nabi sallallahu alayhi wa sallam to the Sahaba radiallahu anhum, right till today. Allah subhanahu wa ta'ala has made the Quran al-Kareem reach us. And the second system, the second manner of protection of the Quran was that in his lifetime, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would call those scribes of the Quranic Kareem, as the Quranic Kareem was revealed, he would command them to write down and protect the Quranic Kareem in this manner by writing it on different types of materials, whether it was bark of the tree, or on pieces of stone, on pieces of the skin of animals. So Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would dictate the Quranic Kareem to them, and they would write it down, and in this way also the Quranic Kareem was protected. So Allah subhanahu wa ta'ala has made this complete system for the perfect protection of the Quranic Kareem, so that every letter and every harakah and every diacritical mark of the Quranic Kareem can be protected. So he says, like Qari Sahib says, like how on a computer when you want to save something, we have a hard copy and a soft copy. So the Quranic Kareem, the book form, the mushaf which we have in front of us, that is the hard copy, in the Quran which is protected in the hearts of the Hufaz, that is the soft copy. So it is the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, till the day of Qiyamah no one will ever be able to change one letter of the Quranic Kareem.
عہدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ہر زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بعض بندوں کو حفاظت قرآن کے باب میں جو ہے منتخب فرماتے رہے ہیں. ہر دور میں قرآن کریم کے حفاظ موجود رہے ہیں اور قرآن کریم ان کو اس طرح یاد ہوتا ہے کہ ان کا قرآن سننے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ اندر دیکھ کر کے مصحف میں تلاوت کر رہے ہیں. نہ ان کے پڑھنے میں کوئی تکلف ہے, نہ ان کی یادداشت میں کوئی کمی ہے. ہمارے اکابر اور اسلاف میں سے بعض بزرگان دین اس طرح کے گزرے ہیں اور ایسے حفاظ گزرے ہیں جو قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے پڑھتے تھے اور سورہ ناس تک وہ اٹکتے بھی نہیں تھے. درمیان میں مشائخ قرآن میں ایک عظیم ہستی حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی فتی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کا جو آخری لفظ ہوتا ہے جن کو رؤوس آیات کہتے ہیں وہ اس طرح تسلسل کے ساتھ پڑھتے تھے. خالی ہر آیت کا آخری لفظ جن کو رؤوس آیات کہا جاتا ہے اتنے تسلسل, مثلا سورہ فاتحہ میں العالمین الرحیم الدین نستعین مستقیم والضالین اس طرح یہ اتنی تسلسل کے ساتھ وہ پڑھتے تھے جسے ترتیب سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. آپ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ الٹی طرف سے بھی وہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح سیدھی طرف سے ہم پڑھا جاتا ہے. مثلا سورہ ناس کی آخری آیت ہے من الجنۃ والناس, پھر اس سے اگلی آئے, پھر اس سے اگلی آئے, وہ اسی تسلسل کے ساتھ پڑھتے تھے. تو یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے جو دوسری کتاب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات زبور انجیل یہ سب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں تھیں, اور یہ قرآن کریم جو ہے صرف کتاب نہیں ہے, یہ خدا کا مقدس کلام ہے, کلام ہے کلام. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو منتخب فرمایا. یہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے, وہ نابینا تھے, نابینا, بینائی نہیں تھی ان کی, اور یہ حال تھا ان کا. میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے نابیناؤں کو بھی دیکھا ہے, اور ایسا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ مصحف یہاں ساؤتھ افریقہ میں سب سے پہلے جو ہے اس کو تیار کیا گیا, جس میں اس طرح کے نقوش بنے ہوئے ہیں کہ نابینا اس پر انگلی پھیرتا ہے اور وہ الفاظ قرآن کریم کو, اس کی حرکات کو, اس کے سکنات تشدیدات وغیرہ کو, جو مدات کو جو ہے وہ پہچانتا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھتا ہے اور قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے. اس طرح کے نمونے بھی میں نے دیکھے ہیں.
From the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam until today, it is the system of Allah subhanahu wa ta'ala that He selects and chooses some of His special servants and creation slaves for the protection of the Quranic Kareem, for the memorization. That is why in every zamana, in every period of the Ummah, you will find that they were hufaz of the Quran, in such strong and good hufaz of the Quranic Kareem that they could memorize the Quran perfectly and would recite the Quran from memory as if they are looking directly into the Quran Kareem, into the Mushaf. Their recitation was perfect, whether it came to the words and also with regards to pronunciation. And as it says from our Akabir and from the pious ulama of the past, some could recite from Surah Fatiha till Surah Nas without any mistakes. He gives the example of Qari Fateh Muhammad Panipati rahmatullah alayhi. In his biography it comes that when it comes to the Usul Ayat, the last word of every ayat, Qari Sahib was such a strong and good hafiz that he could recite the last word of every ayat in the Quran Kareem in order, in the tarteeb, continuously from the beginning till the end. And similarly, he could recite the Quran Kareem backwards. So starting from Surah Nas, Min al-Jinnati wal-Nas, he could come backwards and it would be so perfectly as if he was reading, like just like our person reads the Quran Kareem normally in order. So these are some examples. This is the miracle of the Quran Kareem that is not found in any other kitab. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Torah, Zabur, Injil. These are definitely the books of Allah subhanahu wa ta'ala, but they do not enjoy the same specialities of the Quran Kareem, because the Quran Kareem is the Kalam Allah, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. Qari Fateh Muhammad Panipati sahab rahmatullahi alayhi was blind. Qari sahab says that he saw many blind people who memorized the Quran Kareem using the Braille Quran, which is printed in South Africa. So they feeling with their fingers, by the sense of touch, they are able to recite the Quran Kareem and memorize the Quran Kareem and become Hufaz of the Quran.
قرآن کریم کی عظمت ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو ہم خود قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے اور قرآن کریم کے الفاظ کی صحیح اداؤں کو ہم سیکھیں گے. قرآن کریم کے حافظ خود بنیں گے. اپنے اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنانے کے لیے ہم لگائیں گے. اگر عظمت ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہم جو ہے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکیں گے. ایک واقعہ ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے متعلقین, ان کے مریدین میں سے کسی کو خواب میں زیارت ہوئی اس بزرگ کی. تو اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت, آپ کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت خیر اور بھرائی کا معاملہ فرمایا. میری قبر کو جو ہے تا حد نظر وسیع کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. لیکن اس بزرگ نے اپنے حالات سنانے کے بعد ایک بات کہی جو بہت قابل تعجب تھی. وہ فرماتے تھے کہ میں اس بات پر بہت حیرت میں ہوں کہ میرے ساتھ ایک عامی شخص ہے جس کی کوئی شناخت اور پہچان نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے میرے برابر کا درجہ دیا ہے. تو جب اس بزرگ کی خواب میں اس طرح زیارت ہوئی اور انہوں نے اس طرح کی بات جب اپنے مریدین سے بیان کی تو ان مریدین نے تحقیق کی. تحقیق کر کے ان کو پتا چلا کہ وہ فلانی جگہ ان کا مکان ہے. وہ وہاں پہنچے تو جا کر کے ان کی اہلیہ سے, ان کی بیوی سے, ان کی وائف سے انہوں نے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کے شوہر کا ایسا کون سا خاص عمل تھا جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ دیا, ان اللہ اولیاء اللہ کا درجہ ان کو عطا فرمایا اور جنت میں وہ درجات عطا فرمائے جو اولیاء اللہ کو عطا کیے جاتے ہیں. تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ کوئی ایسا خاص عمل میرے سامنے تو ہے نہیں, بس پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے, معمولی ان کے اوراد وظائف تھے اور جیسے عام مسلمان رہتا اس طرح وہ رہتے تھے. تو ان متعلقین نے, ان مریدین نے ان کی اہلیہ کو چھیڑا اور بار بار ان سے اصرار کیا کہ نہیں, آپ بتائیے, تحقیق کریے, غور کریے اور بتائیے ہم کو کہ ضرور کوئی نہ کوئی ان کی زندگی کا ایسا عمل ہوگا جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی مراتب اولیاء ان کو عطا فرمایا. تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر کے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی, وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے, قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم انہوں نے نہیں لی تھی, لیکن تاک میں رکھا ہوا قرآن کریم وہ روزانہ اٹھاتے تھے اس کے جلدان کو کھولتے تھے، عظمت کے ساتھ قرآن کریم اور مصحف کو کھولتے تھے اور قرآن کریم کی آیتوں پر انگلی پھیرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ بھی صحیح ہے، پھر دوسری آیت پر انگلی پھیر کر کے فرماتے تھے یہ بھی صحیح ہے، تیسری آیت پر انگلی پھیر کر کے فرماتے تھے یہ بھی صحیح ہے. تو ان متعلقین نے کہا کہ بس قرآن کریم کی غیر معمولی محبت اور اس کی عظمت کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو وہ مرنے کے بعد وہ مراتب عطا کیے جو اولیاء اللہ کو عطا کیے جاتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام کی عظمت کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے.
It is the need of each one of us to embed within our hearts the greatness and honor of the Quran Kareem. Then only a person will have the desire to learn the Quran Kareem, to learn how to recite the Quran, to learn how to pronounce it correctly. A person will desire to memorize the Quran. He'll have the shock and desire to send his children to become kuffar of the Quran Kareem. Otherwise, if a person doesn't have the greatness and honor of the Quran in his heart, then he will not be able to do all these things, involve himself in the different sciences of learning the Quran Kareem. So there was one buzruk of the past, pious person who passed away. After passing away, one of his murid and muta'alliqeen saw him in a dream and asked him that how did Allah subhanahu wa ta'ala deal with you? So he said that Allah subhanahu wa ta'ala dealt with me in a very good manner. So Allah subhanahu wa ta'ala had opened my grave up for me and it was as far as my eyes could see, and Allah subhanahu wa ta'ala opened for me a door towards Jannat and many other different favors of Allah subhanahu wa ta'ala he mentioned. But then he said that there's one amazing thing. I am amazed that there is a normal unknown person with me who is enjoying the same rank and status as me. And this is not, he's not from the ulama or anything. So I don't know what is the reason for this here. So this person, when he woke up, this murid, he woke up in the morning, he did some investigations and he found out the house of this person, the address. He went to the house, he asked this person's wife that what was the special amal of this brother that caused him to get the status and the rank of the awliya and the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. So she said, there's no special amal, he used to read his five times namaz, little bit wazaif, but he was like a normal Muslim. So they insisted, said, think about it little bit. So then she pondered, then she said, yes, there was a special thing, that he never knew how to recite the Quran Kareem, but he had his Mus'haf, his Quran Kareem on one shelf, and every day with great respect and honor, reverence, he would take down the Quran Kareem, take it out of his bag, open the Quran Kareem, place his finger on one ayat, every ayat as he passed it, he would move his finger over the ayat and say that this is correct, it is 100% true, move to the next ayat, yeah, we say here, yeah, this ayat is also true, it is because of this year, this high level, the highest level of muhabbat and love and honor for the Quran Kareem, which had granted him this great status.
اپنے متعدد فرامین مبارکہ میں اور ارشادات عالیہ میں حفظ قرآن کریم کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. میں ان میں سے صرف ایک روایت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کے عوامر اور احکام پر عمل کیا تو اس کے والدین کو نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی جیسے سورج کی روشنی. اگر سورج دنیا میں آپ کے کسی کے مکان میں جو ہے وہ سورج آ جائے تو سورج اتنا قریب ہونے کے بعد اس مکان میں کتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تاج کی رکھیں گے اور وہ تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا اے میرے امتیو، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے خود قرآن کریم کے عوامر پر عمل کیا؟ میرے بھائیو، اس روایت میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اس بچے کے والدین جن والدین نے اپنے بچے کو جو ہے مدرسے میں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، اس کے الفاظ کی تعلیم کے لیے، حفظ کے لیے جو ہے بھیجا ہے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی یہ اکرام کا معاملہ فرمائیں گے، تو کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بذات خود اس بچے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اور پھر کیا ہم یہ العیاذ باللہ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ جب والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا نعوذ باللہ، اور ان کو عذاب دیا جائے گا؟ ایسا کوئی شخص بھی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ایک طرف ان کو تاج پہنایا جائے اور دوسری طرف جو ہے ان کو عذاب جہنم میں جو ہے مبتلا کیا جائے. یہ کوئی باولا آدمی جو ہے نا، کم فہم نا فہم آدمی بھی جو ہے ایسا سوچ نہیں سکتا ہے. تو یقیناً یعنی اس بچے کے والدین کے لیے گویا جنت یقینی ہو گئی. ہمیں اس روایت پر غور کر کے اپنی اولاد کو حصول علم کے لیے ان دینی مدارس میں اور اسلامی جامعات میں بھیجنا چاہیے، اور اس تعلیم کو ہم معمولی نہیں سمجھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو سمجھی جاتی ہے، الجامع الصحیح للامام البخاری، جس روایت کو مولانا نے ابھی پڑھا تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، سیکھے اور سکھائے، یہ سب سے بہترین شخص ہے. تو جس کی خیریت کی بشارت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الکونین اور رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم دے، پھر اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اس لیے ان بشارتوں کو اور ان فضائل کو دیکھ کر کے، سن کر کے، ہمیں جو ہے اپنے اولاد کو ان مدارس میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی، اس کے معانی کی، اس کے مفاہیم کی وہ تعلیم حاصل کرے اور آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائے.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam has mentioned many virtues of memorizing the Qur'an al-Kareem in many different ahadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Just only one qarisa mentioned that that person who reads the Qur'an al-Kareem and practices upon whatever laws Allah subhanahu wa ta'ala and the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala are found in the Qur'an al-Kareem, then his parents will be made to wear a crown on the day of Qiyamah. The intensity of made out of noor, a crown made out of noor, and the intensity of the light of that crown will be so bright that as if the sun has been brought into the house of a person, how bright and intense will be is the light of the sun if it has to be in a person's house, so bright will be the intensity of the light of the noor of that crown which the parents will be made to wear on the day of Qiyamah. So such a great reward for the parents. Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, what do you think about the person himself who recited the Qur'an and made amal and practiced upon the teachings of the Qur'an al-Kareem? So if we think that those parents who send their children to the madaris, to the madrasas, such great honor and respect Allah subhanahu wa ta'ala is showing to them. So can we imagine that how Allah subhanahu wa ta'ala will deal with the person who himself memorizes the Quran and practices upon it? And if Allah subhanahu wa ta'ala is honoring the parents in such a manner, then can a normal person with a sound mind think that Allah subhanahu wa ta'ala will not send them to Jannah and that Allah subhanahu wa ta'ala will punish them? This is impossible. So definitely his parents will go and enter into Jannah. So we must have this desire to send our children to the madaris. Don't regard the knowledge of deen as something insignificant, but rather Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned in a hadith which is found in Sahih Bukhari that the best among you is he who learns the Quran and teaches it. Really, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the most truthful, is saying, giving the guarantee and great tidings that such a person who memorizes the Quran, learns the Quran and teaches it is the best among mankind. So there can be no doubt in this year. So we have to listen to the fadail and the virtues of memorizing the Quran. Send our children to the madaris so that they can learn to recite the Quran, correct pronunciation, understand the Quran, and then teach it and pass it on to the future generation.
آج کل ایک سیلاب کی طرح جو ہے ایک وبا چل پڑی ہے, اور لوگ جو ہیں دینی مدارس میں اپنی اولاد کو بہت کم بھیجتے ہیں, اور عصری علوم کی تحصیل کے لیے ان کو جو ہے دنیاوی علوم کی درسگاہوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں جو ہے بھیجتے ہیں اور مدارس میں نہیں بھیجتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ بالکل علوم دینیہ سے جو ہے عاری ہوتی ہے, کوری ہوتی ہے, ان کو عوامل شرعیہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, حتیٰ کہ نمازوں سے بھی جو ہے واقفیت نہیں ہوتی ہے. پاکستان کے مفتی عبدالواحد صاحب قریشی جوان سال عالم دین ہے, ماشاءاللہ بہت معروف اور مشہور ہیں, آپ میں سے شاید ہر ایک شخص ان کو جانتے ہوں گے. ان کے ایک بیان میں نے سنا, وہ بیان میں کہہ رہے کہ وہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ پیچھے صف میں کھڑا ہے. بولے جیسے ہی مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا اور میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو اس نے میری آستین کو اس طرح کھینچا پیچھے سے. میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ بھئی کیا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں, میں ان کا بیٹا ہوں اور نماز جنازہ مجھے پڑھنا نہیں آتی ہے, تو میں تین مرتبہ جو ہے قل ھو اللہ احد پڑھ لوں گا تو چلے گا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک باپ کو آخری وقت میں صحیح نماز جنازہ جو ہے پیش نہیں کر پاتا ہے. تو میں عصری علوم کا ہرگز مخالف نہیں ہوں, لیکن ہمیں اپنی اولاد کو جو ہے علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے جو ہے بھیجنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اولاد کو ان تعلیم گاہوں کی طرف نہیں بھیجیں گے تو ہماری اولاد جو ہے علوم دینیہ سے کوری رہیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علوم دینیہ کی تحصیل کی اور اپنے اولاد کو بھی جو ہے ان مدارس میں بھیجنے کی اور علم دین کے حصول کے لیے ان کو بھیجنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
Nowadays, there's a great flood and pandemic of interest in sending children to learn secular education. Very few people are sending their children to the madaris to acquire the knowledge of deen. And the result of this year is that our children today are devoid of the knowledge of deen. Many of our youngsters do not even know how to perform salah correctly. There's a mufti from Pakistan, he says that one father passed away and it was his janaza namaz, time for his janaza salah. So Mufti Sahib was put forward to lead the janaza salah. So the son came from behind as he was saying the takbir. He caught hold of his sleeve and he said, Mufti Sahib, this is my father and I am his son and I do not know how to read salatul janaza. So is it fine for me to read Surah Ikhlas 3 times? This is the condition of the ummah today. So Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq that we send our children to the madaris to acquire the knowledge of deen so that we and the future generations will benefit, inshallah.
میں اس خرد نوازی پر حضرت موسم صاحب کا, یہاں کے اکابر اساتذہ کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو جو ہے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی دل کی باتیں جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنی شاع نشان بہترین بدلہ عطا فرمائیں, اور میری کہنے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائیں, اور اس ادارے کے تعلیمی, تربیتی, اخلاقی اور انتظامی معیار کو مزید بلند سے بلند تر فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.